والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاعراف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك الذين آمنوا بنبيك وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه واجعلنا ربنا من المفلحين آمين يا رب العالمين گزشتہ جمعے میرا اصل موضوع تو شادی بیاہ کی تقریبات کے ضمن میں جو اصلاحی تحریک ہم نے شروع کی اور چند اس کے ضمن میں عملی تجاویز جن پر کچھ عرصے سے ایک محدود پیمانے پر بعض حضرات نے عمل بھی کیا ہے ان پر ذرا تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا یہ اصل میں میرا پچھلی جمعے کا موضوع تھا. اس کے ضمن میں اسر اور اغلال کی وضاحت کے لیے کہ جو الفاظ قرآن حکیم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں وارد ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف شانیں بیان ہوئی ہیں قرآن حکیم میں, کہیں آپ کا مقصد بعثت معین کیا جاتا ہے بار بار تکرار کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کل, اللہ کے دین کا غلبہ یہ ہے اصل بعثت کا مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں وہ چار شانیں آتی ہیں وہ بھی تکرار و لحاظے کے ساتھ چار مرتبہ, اس کے لیے جو بنیادی مواد آپ نے فراہم کیا وہ جمعیت فدائین کی سرفروشوں کی جنہوں نے پھر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا اور تن من دھن قربان کیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں, یہ انسانی ہیومن میٹیریل یہ انسانی مواد کس ذریعے سے حاصل, یعنی بنیادی طریقہ کار کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اسی طرح کے یہ چھ الفاظ تھے جو دو دو کے تین جوڑے بنے تھے کہ جو سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 157 میں وارد ہوئے, اور سلسلہ کلام یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل سے وہ خطا ہوئی اور بہت بڑا گناہ سرزد ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچھڑے کی پرستش, اس کے بعد اجتماعی توبہ کے لیے 70 سرکردہ افراد کو لے کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر حاضر ہوئے اجتماعی توبہ کے لیے, تو وہاں انہوں نے ایک خاص دعا کی, پروردگار نہ صرف یہ کہ ہماری اس خطا کو بخش دے, معاف فرما دے, ہماری مغفرت کر دے, بلکہ ہمارے لیے تو اپنی رحمت کا فیصلہ کر دے کہ تیری رحمت ہمارے شامل حال رہے گی. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ میرا قاعدہ یہی ہے، ایک تو یہ کہ میری جہاں تک میری سزا اور میرے عذاب کا تعلق ہے اس کا بھی اختیار مطلق میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں لوں، جس کو چاہوں معاف کر دوں، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے. کٹر سے کٹر فاسق کو وہ معاف کر دے، اس کا اختیار ہے. وہ کیا کرے گا، عدل و انصاف کا تقاضا کیسے پورا کرے گا، یہ دوسری بات ہے. اختیار تو مطلق ہے. عذابی وصیب بہی من اشاء، جہاں تک میرے عذاب کا تعلق میں جس کو چاہوں گا دوں گا، یہ میرا اختیار ہے. البتہ جہاں تک میری رحمت عمومی کا تعلق ہے، رحمتی وسعت کل شے، جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ تو ہر شے کے شامل حال ہے. ہر شے کا وجود میری رحمت کے طفیل ہے، اس کی بقا میری رحمت کے طفیل ہے، اس کی ضروریات جو پوری ہو رہی ہیں وہ سب میری رحمت ہی کا دسترخوان ہے، جس پر سب کھا رہے ہیں اور سب اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں. البتہ ایک خصوصی رحمت جو ہے وہ میں نے، جس کی اے موسیٰ تم نے خاص طور پر استدعا کی ہے، وہ میں ان لوگوں کے لیے خاص کر چکا ہوں یا میں نے ریزرو کر دی، اور وہ میں طے کر دوں گا ان کے لیے کہ جو ایک تو یہ کہ تقوی کے معیار پر پورے ہوتے ہیں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، نمبر دو، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کیونکہ خاص طور پر یہاں اس وقت بنی اسرائیل ہے پس منظر میں، اور ان کا خاص مرض جو ہے وہ مال کی محبت، بخل، لہذا یہاں پر اس کو زیادہ نمایاں کیا گیا. ویسے تو تقوی میں نماز بھی آ گئی، تقوی میں سارے احکام آ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے اس کی مزاج کے اعتبار سے جس شے کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کو یہاں نمایاں کیا گیا، جو زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیات پر پورا پورا یقین رکھیں گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو پیروی کریں گے ہمارے رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو وہ اپنے ہاں جس کی پیشن گوئیاں موجود پائیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی انجیل میں بھی. یہاں پھر وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، دو دو صفات کے تین جوڑے، کل چھ صفات آئے حضور کے لیے کہ وہ کیا کریں گے. آگا یا مرحم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر، وہ معروف کا حکم دیں گے، منکر سے بدی سے روکیں گے. یہ دونوں چونکہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے، امر بالمعروف نہیں المنکر، لہذا یہ ایک جوڑا ہے. و یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث، یہ بھی دو گویا کہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ان کے لیے حلال ٹھہرائیں گے پاکیزہ چیزوں کو، اور حرام ٹھہرائیں گے جو خبیث ہوگی ناپاک چیز ہوگی. اور تیسرا جوڑا، وَيَذَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ بھی فساد و بلاغت کی بات ہے کہ یہاں ان دونوں کو، اس کو بھی ایک جوڑے کی شکل دی ہے، اثر اور اغلال، جو بوجھ ان کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے اور جو توق انہوں نے اپنی گردنوں میں ڈال دیے ہوں گے، جس کی وجہ سے کہ دبے جا رہے ہوں گے، ان سے ان کو نجات دلائے گا. یہ اسر اور اغلال جو ہے، اس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ رسومات بھی جن کا کہ بوجھ لوگ خود اپنے طور پر دو وجوہات سے جو ہے اس کا بوجھ لادتے چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، حلال کی ہو حرام کی ہو، بلکہ اکثر و بیشتر اس قسم کے کاموں میں وہی دولت استعمال ہوتی ہے جو حرام ذرائع سے کمائی گئی. مال حرام بوت بجائے حرام رفت، اگر حلال سے اور محنت سے کمائی ہوئی دولت ہو تو آدمی اس کے بارے میں سوچتا ہے، دس دفعہ سوچتا ہے اس کو خرچ کرنے اور اس کو اڑانے سے پہلے. لیکن یہ کہ جن کے ہاں وہ دولت اس طریقے سے جمع ہو گئی ہو تو وہ اپنے الل تللوں میں اور گلچھروں میں اور دھونس جمانے کے لیے لوگوں کے اوپر، اپنی دولت کے اظہار کے لیے، دولت مندی کے مظاہرے کے لیے، وہ ان چیزوں کو بڑھاتے چلے جاتے. ایک دعوت ولیمہ نہیں، دس دعوتیں، اب تو نہ معلوم کتنی ہو رہی ہے، رشتے کی ہے اور مہندی کی ہے اور فلاں کی ہے، اور وہ ہر ہر دعوت اور ہر ہر تقریب کے ساتھ وہ تحائف اور لین دین اس پیمانے پر ہو رہے ہیں جیسے کہ آج بھی ہمارے ہاں کے متوسط طبقے میں ایک شادی کے موقع پر جو لین دین ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے وہ مہر وغیرہ اور ادھر اور بری اور ادھر سے لڑکی والوں کی طرف، اتنا کچھ تو ہو جاتا ہے صرف وہ جو تمہیدی رسومات ہیں اس میں، یہ کہ دولت بے پناہ بار جمع ہو چکی، یہ سب کچھ در حقیقت اس دولت کا مظاہرہ ہے، اس کی تقریبات کا جو ہے دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسرے یہ کہ کچھ مذہبی طبقات کی طرف سے بھی اپنی اہمیت جتانے کے لیے ریچولزم جو ہے رسومات، یہ ایک دوسرا دائرہ ہے رسومات کا، فوتیدگی کی رسم ہے تو اس میں یہ کیا ہوا کہ صرف نماز جنازہ پڑھ لی بس، اس کے بعد کچھ نہیں، عجیب سوئم ہونا چاہیے، قرآن خانی ہونی چاہیے، کچھ اور لوگ جمع ہو، کچھ کھانے پینے کا دھندا ہو، پھر یہ ہے کہ ساتواں ہے، دسواں ہے، پھر چالیسواں ہے، چہلم تو خاص ہی ہے، پھر وہ ہر سال کی برسی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ مذہبی طبقہ جو ویسے جو ہے بہت ہی ہمارے ہاں احساس محرومی کا شکار رہتا ہے، اور ان کے اندر شدید قسم کا احساس کمتری بھی، انفیورٹی کمپلیکس بھی ہے، اور سینس آف ڈپرائیویشن بھی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ سیدھی انگلیوں نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلیوں، انہیں تو آخر اپنے معاشرے میں سے جو چیز ہے وہ وصول کرنی. ان دو طرف سے یہود میں بھی ان رسومات کا اور سیکریفائسز، اور ان کے ہاں چونکہ زیادہ قربانی کا معاملہ تھا، اور قربانی میں پھر رسومات، اس کی جو ہے اس کی شرائط، اس کے لوازم، یہ گویا کہ ان کے ہاں ایک مکمل شریعت انہیں چیزوں پر مشتمل بن چکی تھی. اب یہ اسر اور اغلال جو ہے ان کا سارا بوجھ جاتا کن پر ہے؟ غربا پر. عمرا کے پاس تو دولت ہے اضافی، جس طرح چاہے وہ کر لیں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ وہ خانے جب بن جاتے ہیں اور کھاتے معین ہو جاتے ہیں تو ہر خانے میں اور ہر کھاتے میں کچھ نہ کچھ تو غریب میں ڈالے گا، وہ اپنی بساط کے مطابق ڈالے گا، اس طریقے سے وہ ان کے لیے عصر اور املاک بن جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک یہ بھی ہے کہ نوع انسانی کو اس عصر اور املاک سے، اور یہ میں نے ابھی صرف معاشرتی رسومات میں، ویسے یہ کہ اکنامک ایکسپلائٹیشن کے دوسرے ذرائع، یا یہ کہ پولیٹیکل ڈپریشن، جبر اور تشدد، ایک قوم کو محکوم بنا لینا، اسے اپنا غلام بنا لینا، یہ تمام بھی عصر اور املاک ہیں، لیکن خاص طور پر یہ بھی معاشرتی اور مذہبی رسومات، ان کا بھی بوجھ جو ہے عوام کے اوپر پڑ جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور جو شریعت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ اس میں اس ان چیزوں کا دائرہ بہت محدود ہے، بہت مختصر، کچھ نہ کچھ رسومات تو آخر کہا جا سکتا ہے کہ نماز جنازہ بھی ایک رسم ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا رسم کسے کہتے ہیں؟ ظاہری شکل کو، یہ رسم نماز کی بھی ایک رسم ہے. ہم نماز ادا کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس کی ظاہری شکل، یہ رسم ہے، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ، انابت اللہ، رجوع اللہ، خشوع اور خضوع، والذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ ہیں اصل میں جن کی نماز حقیقی نماز ہے، ان کو اللہ یاد ہو، سجدہ کریں تو ایسے محسوس کریں کہ گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے، یہ احساس اگر ہے تو اصل نماز ہے، اگر یہ نہیں ہے تو بہرحال رسم تو پوری ہو گئی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. لیکن ہمارے دین میں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بہت بڑا فضل ہے ہم پر، نوع انسانی پر اللہ کا بڑا کرم کہ رسم کا دائرہ بہت کم ہے، بہت ہی محدود ہے، نہ ہونے کے برابر، شاید دنیا میں کوئی اور مذہب نہ ہو جس میں رسومات کا دائرہ اتنا کم ہے. اصل جو ہے اسپرٹ، اصل جو اس کی روح ہے وہ زیادہ ہے جس کو امپسائز کیا گیا. لیکن یہ کہ بڑا پیارا ایک مصرع ہے کہ لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی، کسی روح کو بھی اپنے اظہار کے لیے کوئی جسم چاہیے، کوئی جسد چاہیے، کوئی جسم چاہیے. میری روح ہے، وہ روح اپنا اظہار تو میرے جسم سے کرتی ہے، زبان بول رہی ہے، روح جو کچھ کہنا چاہتی ہے اسے زبان چاہیے، وہ جو زبان کے جو میرے جسم کا حصہ ہے. تو ہم اپنی روح کے جو تقاضے ہیں ان کے بھی مظاہرے کے لیے اپنے جسم کے محتاج ہیں. تو لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی، ہر لطیف شے اپنے ظہور کے لیے کسی نہ کسی کثیف شے کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے. اس اعتبار سے رسومات کم سے کم ہونا یہ تو لازم ہے، لیکن یہ کہ اصل خرابی کہاں آتی ہے کہ جب کہ اس کے اندر تمہار اس کا بڑھتا چلا جائے، ایک ردے پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، جہاں انگلی رکھنے کی جگہ تھی اور وہاں پوری عمارت کھڑی کر دی جائے، یہ ہے اصل میں رسومات کے پھیلنے کا سبب. اس کے ضمن میں اس اور اغلال کے یہ الفاظ آئے تھے. اس کے ضمن میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا تھا جو پچھلی مرتبہ رہ گئی. ہمارے اس ہندوستان اور پاکستان کے معاشرے میں ماضی قریب میں ان رسومات کے خلاف جہاد دو طرف سے ہوا. ایک تو سلفی المسلک لوگ، جنہیں عرف عام میں اہل حدیث کہا جاتا ہے، اہل حدیث ہونا ان کا در حقیقت ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے، کہ چونکہ وہ کسی متعین فقہ کے پابند نہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اس میں سے کسی ایک کی پابندی جو ہے وہ مستقلاً وہ قبول نہیں کرتے، بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب یہ تمام فقہیں بھی قرآن و سنت سے مستنبط ہیں تو ہمارے پاس حدیث رسول موجود ہے، کیوں نہ ہم حدیث ہی سے براہ راست اکتساب کریں. میں اس میں کیا کتنی بات صحیح ہے، کتنی اس کے اندر غلطی کا عنصر شامل ہو گیا، میں یہ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو معاملہ ہے ان اہل حدیث یا سلفی حضرات کا فقہی مسلک کے اعتبار سے، لیکن اصل جو کام انہوں نے کیا ہے ہمارے اس معاشرے میں ماضی قریب میں، وہ انہی بدعات اور رسومات کا کی مخالفت، ان کی بیخ کری کہ جو شے ثابت ہے سنت رسول سے اور سنت صحابہ سے بس اس پر اتفاق کرو. یہ بہت بڑی خدمت نہیں ہے، بہت بڑی خدمت رہی ہے ان حضرات نے، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں. ان کاموں کے لیے آپ کو معاشرے سے لڑنا پڑتا ہے، کٹنا پڑتا ہے، رشتے داریاں ختم ہوتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کے اس لیے کہ بہرحال آپ ایک عام روش جو چل رہی ہے اس سے ہٹیں گے تو پھر یہ ہے کہ من دیگرم تو دیگری، اس کا رد عمل تو یہ ہوگا. یہ ایک بڑا مفید کام کیا، اگرچہ اس کے بعد جیسا کہ ہوتا ہے ہر کام جب زوال پذیر ہو جائے تو پھر اس میں بھی رسومات پیدا ہو جائے. اس وقت ان بزرگوں نے جن جن رسومات کے خلاف جہاد کیا ان کو تو یہ جو ان کے متبعین ہیں آج اہل حدیث کہلانے والے ان کے خلاف تو بولیں گے، ان کو تو چھوڑ دیا، اور رسومات انہوں نے خود اختیار کر لی، اس لیے کہ چونکہ انہیں اپنے اسلاف کے کلام میں یا ان کی جو بھی ان کی تصانیف ہیں یا ان کے مواعظ ہیں ان میں ان چیزوں کا ذکر نہیں، بلکہ جن رسومات کی انہوں نے نفی کی اس کی تو نفی یہ بھی کر رہے ہیں. لیکن اب جو اور رسومات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ بھی اسی اس حمام میں سب لگ گئے. دوسرا جو دیوبندی حلقے کی طرف سے اس میں بہت بڑا کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص بھی اپنی جگہ پر وہ ذات واحد ہونے کے باوجود، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے ان ابراہیم کان امتا واحدہ، بسا اوقات ایک ایک فرد جو ہے وہ پوری جماعت اور جمعیت کا کام کر گزرتا ہے، خود اپنی جگہ پر اپنی ذاتی حیثیت میں ایک امت بن جاتا ہے. اسی طریقے سے مولانا اشرف علی تھانوی نے رحمت اللہ علیہ اپنے مشن کا ایک بہت بڑا حصہ بنایا تھا اصلاح الرسوخ، اور اسی پر ان کی کتابیں بھی. لیکن ہوا کیا ہے، ان کے متبعین بھی ماحول سے شکست کھا چکے. جس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ پہلے وہ تیجا کہلاتا تھا، جو ہندوانہ رسم ہے تیجے کی، کسی کی فوتیدگی کے بعد تیسرے دن تک ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے، روح بھٹکتی رہتی ہے تین دن تک تو اپنے اس گھر سے نکلتی نہیں، اس کو گھر نکالا دیتے ہیں تیسرے دن اور اس پر کوئی رسم کرتے ہیں. وہ جو اب ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ان کے ذہن میں وہ رہا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، مرنے کے بعد تیسرا دن وہ تیجا ہونا شروع ہوا. اس تیجے پر جب ذرا اعتراض ہوا کچھ کیا لوگوں نے کہ صاحب یہ تو غلط کام ہے، یہ تو ہندوانہ رسم ہے، تو اس کو انہوں نے مشرح بفارسی کر دیا، سوئم ہوگا، وہ تیجے سے سوئم بن گیا. وہ تو گویا کہ لفظی ترجمہ تھا تیجے کا، سوئم ہو گیا. اب جب لوگوں نے سوئم کے خلاف جو خلاف جہاد کیا، اب یہ کہ وہ قرآن خانی ہو گیا، ہوگا وہی تیسرے دن، تیسرے دن قرآن خانی ہوگی. اور خود یہ دیوبندی حلقے کے اکثر علماء جو ہیں اس میں شکست کھا چکے، اس لیے شکست کھا چکے سیٹھ لوگ ہیں، وہی سیٹھ لوگ جو ہیں مسجدوں کی سیوا کریں تو مسجدوں کے اندر قالین آئیں گے اور اس کی شان و شوکت ہوگی، اس کی تعمیر اعلیٰ ہو جائے گی. اگر یہ لوگ تعاون نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا، مسجد کا یہ سارا سلسلہ اور ہمارے دینی مدارس کا یہ دھندا کیسے چلے گا. اس لیے انہیں شکست ماننی پڑی ہے. اب وہ قرآن خانی ہوتی ہے وہ تیسرے دن، لیکن وہ تیسرا دن جو کا تو وہ جو ہے ستون اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، وہ ہندوانہ ذہنیت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. یہ ہے اصل میں اس معاملے میں پھر اثر نو ضرورت ہے. مجھے چونکہ آج کل خاص ذہن پر جو ہے اسپین چھایا ہوا ہے، تو علامہ اقبال کا شعر جو ہسپانیہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی، باقی ہے میں ابھی رنگ میرے خون جگر میں. تو اس مقصد کے لیے پھر ضرورت ہے اثر نو کمر کسی کا، کچھ لوگ ہمت کریں اور عظیمت کا مظاہرہ کریں اور اپنی جو ہے توانائیاں جو ہے اس پر صرف کریں کہ ان رسومات کی بہتری کی جائے. اصول وہی ظاہر بات ہے، اور باقی جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، کوئی اور بنیاد نہیں بن سکتی اصلاح کی، ایک ہی اس بنیاد ہے اور وہ ہے راک، جس کو کہتے ہیں راک فاؤنڈیشن، بالکل چٹان کی طرح کی بنیاد ہے مضبوط جو کبھی جواب نہیں دے گی، بیٹھ نہیں جائے گی وہ بنیاد. اور وہ یہ ہے کہ جو شے ثابت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، بس اس حد تک بات کو رکھو، اس سے آگے نہ بڑھاؤ. دعوتیں دو سے ایک تو ہو جائیں گی نا، آپ اگر ایک شادی ہو رہی ہے، ایک دعوت لڑکی والوں کے ہاں ہو رہی ہے، ایک لڑکے والوں کے ہاں ہو رہی ہے، اب آپ سادگی کا واسطہ کہیے، سادگی کے معنی کیا ہے؟ اس کا کوئی مفہوم ہے ہی نہیں معین. لیکن یہ تو ہو گیا نا کہ دو میں سے ایک رہ گئی، نصف تو ہو جائے گا معاملہ. اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ پیش قدمی ہو سکتی ہے ان معاملات کے اندر. تو وہ ہو سکتی ہے اسی بنیاد پر کہ جو شے ثابت ہے، جو رسم، میں رسم کسی برے سنس میں استعمال نہیں کر رہا، میں وضاحت کر چکا ہوں کہ رسم کی تو ضرورت ہے، لیکن جو رسم ثابت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے سر آنکھوں پر، اسے ضرور پورا کرو. لیکن جو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہیں اور سے آئی ہے، وہ کوئی ایرانی پس منظر ہوگا، ہندوانہ پس منظر ہوگا، کوئی اور پس منظر ہوگا. ان تمام چیزوں کو پوری بے رحمی کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ کوئی نرمی نہ ہو، اس کو کچل دیا جائے، ختم کر دیا جائے. یہی در حقیقت اس تمام معاملے کے اندر اصلاح کی بنیاد بن سکتی ہے. اس زمن میں چونکہ میں نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 157 سورہ آراف کی پچھلی مرتبہ، تو اس کا آخری حصہ جو ہے اس پر مجھے یاد آیا کہ اس پر تو میں نے ایک مکمل تقریر کی تھی کبھی کراچی میں، پھر وہ ہمارے کتابچے کی بنیاد بنی. اور وہ میری، کیونکہ عام طور پہ تصانیف جو ہے ان کے بارے میں شکایت ہے کہ وہ مشکل ہوتی ہے، مثلا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، میرے نزدیک تو میں نے بہت سادہ اس کو لکھا تھا، لیکن یہ کہ میں خود اب جب پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ مشکل ہے، آسان نہیں، اسے پڑھانا پڑتا ہے آج لوگوں کو، تب وہ اس کی ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں. ورنہ جو ہمارا معیار جو ہے اردو، عربی، فارسی سے جس قدر بہت ہوتا چلا جا رہا ہے، کسی اور شے میں مہارت ہوئی نہیں، انگریزی میں مہارت بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان چیزوں سے تو بہرحال ہم کٹ گئے. جیسے کہ کسی عیسائی پادری نے جواب دیا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے ارب ارب روپے خرچ کرتے ہیں آپ اپنے مشن پر، کتنے لوگوں کو آپ نے ہندوستان میں آپ نے مسلمان بنایا، یا اس وقت عیسائی بنایا، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی یہ ہندوستان ایک ہی وحدت تھا. تو انہوں نے جواب دیا، بڑا پیارا جواب تھا، کہ ہم نے عیسائی تو بہت کم بنائے، لیکن انہیں اپنے مذہب پر بھی باقی نہیں چھوڑا. یہ ایک بہت بڑی ان کی اچیومنٹ تھی. اسی طریقے سے انگریزی تو ہم میں سے بہت کم لوگوں کو آتی ہے، لیکن یہ تو ہو گیا نا کہ نہ عربی رہی، نہ فارسی رہی، اردو بھی نہیں آتی. وہ منفی عمل جو ہے وہ پورا بتمام و کمال جو ہے ہمارے معاشرے میں آگے آئے. اس لیے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ میری تحریریں جو ہے مشکل ہیں، لیکن یہ جو کتابچہ، چونکہ میری تقریر تھی مسلمانوں پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایسے ہی جمعے کا کہیں پروگرام بن گیا تھا، میرا دورہ تھا کراچی کا، طالبان سن 72 کی بات ہے، 72-73 کی ایسی بات ہوگی، تو میں نے اسی وقت سوچا کرا تھا اور اچانک ذہن اس آیت کی طرف آیا، اس پر میں نے تقریر کی. وہ ہمارے وہاں کے رفقا کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اسے ٹیپ سے اتارا، شیخ جمیل الرحمان صاحب نے اسے شائع کر دیا. وہ چونکہ سادہ زبان ہے لہذا لوگوں کی سمجھ میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں. واقعہ یہ ہے کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ وتبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. یہ چار الفاظ کتنے جامع، کتنے مکمل ہیں. قرآن حکیم ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم اس کی مدح بھی بیان کرنے سے قاصر ہیں. اس لیے کہ مدح تو وہ کر سکتا ہے نا کہ اس کا صحیح اعتراف، صحیح اس کا ادراک حاصل ہو جائے، شعور حاصل ہو جائے. ہم قرآن مجید کی عظمت کا ادراک اور شعور اس درجے میں کہاں حاصل کر سکتے ہیں. قدر گوہر شاہ داند یا بداند، اس کے تو اصل قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قدر و قیمت سے واقف ہے. ہم تو جتنا کچھ سمجھ لیں وہی ہماری سعادت ہے. تو ہم جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی صحیح مدح بھی کرنے سے قاصر. تو یہ وہ کلام ہے کہ چار الفاظ میں، اور بعد میں کئی مرتبہ مجھے ذہن آیا کہ یہ بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا شاید قدر مشترک ہے، کہ اس قسم کی چار چار چیزوں پر مشتمل جو ہے کئی آیات، اور وہ ہمارے منتخب نصاب میں بھی. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اب ایک اعتبار سے چار باتیں آ گئیں. اہل ایمان، اللہ کے سامنے جھکو، سجدہ کرو، اور اس کی بندگی اور پرستش کرو، اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. چار ہی چیز. اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اہل ایمان صبر کرو، اور صبر میں اپنے مقابلوں سے، مقابل کے لوگوں سے بڑھ جاؤ، انہیں شکست دو، وہ بھی صبر کر رہے ہیں اپنے دین کے لیے، وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں اپنے دین کے لیے. جب تک تمہارا صبر اور تمہارا ایثار اور تمہاری قربانی ان سے بڑھ نہیں جائے گی تو ظاہر بات ہے انہیں شکست نہیں دے سکو. تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور مربوط رہو، جڑے رہو، مضبوط رہو، یا چوکس رہو، چوکنا رہو، پوری طریقے سے ہوشیار رہو، خبردار رہو. یہ دونوں اس کے ترجمے ہیں. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، معلوم ہوا وہی چار چیزیں. یہاں پر بھی وہ چار چیزیں، فالذین آمنوا بہ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی چار نسبتیں. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے اگرچہ پچھلی مرتبہ بھی رواں روی میں تو کچھ نہ کچھ اس کو بھی بیان کیا تھا، لیکن پھر مجھے خیال ہوا کہ اس کا حق پھر ادا کیا جانا چاہیے اور اس پر مفصل گفتگو ہونی چاہیے، چاہے کسی اور سلسلہ بیان کے ضمن میں. ضمنی طور پر یہ آیت جو ہے پچھلی مرتبہ اس کا حوالہ آیا ہے، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ پھر ان چار چیزوں کو ہم اچھی طرح پڑھیں. اور یہ بھی پہلے سے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کسوٹی ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک معیار ہے، ہم ناپ سکتے ہیں. سیلف اسسمنٹ، جیسے کہ آج کل انکم ٹیکس میں ایک کھاتا ہے سیلف اسسمنٹ، ہر شخص خود کو ایسس کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تعلق کتنا ہے یا نہیں ہے، کہیں محدود تو نہیں ہے، یہ چاروں چیزیں بیان ہو رہی ہیں، چاروں ہیں میرے تعلق کے اندر موجود کہ نہیں. پھر یہ کہ جو بھی ہے وہ سطحی طور پر ہے یا گہرائی میں ہے، تو دونوں اعتبارات سے، یعنی وسعت اور جامعیت، وہ ہے یا نہیں. اور پھر یہ کہ جہاں جہاں ہے وہ کتنا گہرا ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کے اندر واقعتاً اس کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم ہے. ان دونوں اعتبار سے ان چار الفاظ کو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ پھر اس پر اپنی نگاہوں کو مرتکز کریں. پہلی شے ایمان، ظاہر بات ہے قرآن مجید کے حقوق میں بھی میں نے پہلی بات یہی بیان کی، ایمان و تعظیم، ایمان. لیکن وہاں میں نے بحث کی ہے، ایمان ایک ہے سرسری ایمان، ظاہری ایمان، اقرار باللسان والا ایمان، موروثی ایمان، اور ایک ایمان ہے جو واقعتاً ایمان ہو، یقین، پرسنل کنوکشن. تو پہلا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، جیسا کہ ایمان کا حق ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ پر ایمان ہے تبھی ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان کا حضور پر ایمان ہے. حضور پر ایمان اگر نہ ہو تو بڑے سے بڑا موحد ہو، بہت نیک آدمی ہو، خادم خلق ہو، لیکن یہ کہ وہ کافر شمار ہوگا. اس لیے کہ ایمان میں تو در حقیقت جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے، کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا جس پر فیصلہ ہے اور دار و مدار ہے، اس میں اہم ترین چیز جو ہے ایمان بالرسالت، جو رسول کو مانتے ہیں ایک طرف، جو نہیں مانتے دوسری طرف. چاہے اب یہ جان جو دوسری طرف ہے بڑے بڑے موحد ہوں، علماء ہوں، یہود کے بڑے بڑے جغادری علماء تھے، کیا قصور تھا ان کا؟ یہی تھا کہ حضور کو نہیں مان رہے، نہیں مان رہے، ایک طرف ہو گئے. تو یہ ایمان تو ہے قانونی ایمان، لیکن اصل ایمان تو وہ ہے کہ جو ہمارے ذہن میں، فکر میں، قلب کے اندر گہرا اتر گیا، جسے پرسنل کنوکشن کے لفظ سے ہم تعبیر کرتے ہیں. اس میں چونکہ میں آج زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ گویا کہ ایک تعارف ہوگا، اس کتابچے ہی کا وہ کتابچہ موجود ہوگا. اور اگر آپ محسوس کریں کہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو بڑے پیمانے پر پھیلانا چاہیے، تو وہ کتابچہ میں نے کہا تھا کہ آج ذرا کچھ مزید تعداد میں لے آیا جائے، لیجیے، پھیلائیے، سادہ زبان ہے، لوگوں کے سمجھنے بھی آئے گی. اس ایمان کے ضمن میں دو چیزیں شرط لازم ہیں. قرآن مجید کی آیات سے بھی اس کا بہت استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن سادہ ترین یاد رکھنے کے لیے دو حدیثیں. لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئتو بھی، اور لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و نافعہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش سے نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، جو احکام میں لے کر آیا ہوں، یہ اس کے تابع خواہش سے نفس ہو جائے. خواہش سے نفس تابع ہو گئے، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کی اطاعت ہوگی بے چون و چرا. اس لیے کہ مقابلے میں آنے والا تو نفس ہی ہے نا، ہمارا نفس مقابلے میں آتا ہے اللہ کے حکم کے، اور اللہ کے حکم کو اٹھا کے ہم پھینک دیتے ہیں، نفس کی پیروی کرتے ہیں. ہمارا نفس آڑے آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قبول کرنے میں، ہم وہ سنت کو رد کر دیتے ہیں اور اپنے نفس کی اطاعت کر لیتے ہیں. جب نفس تابع ہو جائے اس کے جو حضور لے کر آئے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہے کہ جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے ہیں، احکام لے کر آئے ہیں، فرائض و واجبات ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان کا علم ہے، ان سب کی بے چور و چرا اطاعت ہے تو مومن ہیں، نہیں ہے تو نام کے مومن ہے، نام کے مسلمان ہے، حقیقت مومن ہے. یہ حضور کا قول ہے، حضور کا قول فیصل کہیے اس کو، نہایت ہی واضح اور صحیح قول. اس پر ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، کتنا کچھ ایمان ہے ہمارا. دوسرا صرف اطاعت نہیں، لا یومن احدکم حتا اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اور تمام انسانوں سے، جب تک کہ میری محبت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں تمام رشتوں سے، اب باپ اور اولاد، اس سے بڑھ کر تو کوئی عزیز نہیں ہو سکتا، اولاد اور والدین، ان سے بھی محبوب تر جب تک کہ رسول نہ ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر مومن نہیں ہے، پھر تو اللہ حضور فرما رہے ہیں، یہ بھی ایک کسوٹی ہے. تو گویا کہ محبت اس میں اگر کہیں ہو سکتی ہے بات، تو اللہ کی محبت کے تابع رسول کی محبت. اگرچہ ایک انداز یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ تعالی سے بھی ہمارا رشتہ جو ہے محمد ہی کے ذریعے سے جڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات و صفات کا علم ہمیں حضور کے ذریعے سے ملا، اللہ کی ہدایت ہمیں حضور کے واسطے سے ملی. اس اعتبار سے اقبال کا وہ مصرع بڑا. اب یہاں حضور سے خطاب ہے، وہاں خطاب تھا حضرت موسیٰ سے، یہاں خطاب ہے حضور سے. قل، اے نبی کہہ دیجیے، دنکے کی چوٹ اعلان کر دیجیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ہوں وہ اللہ کا وہ رسول، النبی الامی الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے. فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی الذی، اور اس رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر بھی اور اس کی کلمات پر بھی. اس لیے کہ یہ کلمات، یہ کلام الہیہ نازل تو انہی پر ہو رہے ہیں نا. سب سے پہلے ایمان لانے والے خود محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ عرش کے نیچے کے ان خاص خزانوں میں سے ہیں جو امت کے لیے بطور تحفہ اللہ تعالی نے عطا فرمائے تھے حضور کو شب معراج. باقی سارا قرآن یہاں نازل ہوا ہے محمد پر، زمین پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو آیتیں حضور کو عطا کی گئی ہیں ساتھ میں آسمان پر صدقۃ المنتہا، جبکہ وہ قریب ترین اور مشاہدہ حضور کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین آیات کا. اس وقت یہ دو خزانے ہیں حکمت کے کہ جو حضور کو عطا فرمائے گئے امت کے لیے بطور تحفہ. اسی میں یہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان کی طرف اللہ کی جانب سے، اب ان کے رب کی جانب سے، اور ایمان لائے اہل ایمان. تو گویا کہ انا اول المؤمنین، سب سے پہلے ایمان لانے والے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ. یہ ایک لفظ میں اب یہاں پر وہ چاروں الفاظ جو پہلے آئے تھے ان سب کو سمیٹ لیا ہے ایک لفظ، وَاتَّبِعُوا ہو، اس کی پیروی کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، راہ یاب ہو جاؤ، منزل مراد تک پہنچ سکو. یہ جو ہے لفظ اتباع، جس کے ضمن میں وہ آیت تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو حضرات موجود ہیں شاید ہی کوئی ہو جس سے کہ وہ آیت یاد نہ ہو، اس لیے کہ یہ سیرت النبی کی تقاریر میں اور مباحث میں بکثرت کی آیت جو ہے کوٹ کی جاتی ہے. ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم محب نہیں محبوب بن جاؤ گے اللہ کے اگر میری اتباع کرتے ہو.
اتباع کیا ہے اصل میں اس کو سمجھ لیجئے. میں نے جو ایمان کے دو تقاضے بیان کیے, اطاعت مطلق, محبت تمام انسانوں سے بڑھ کر. بلکہ یہاں وہ واقعہ بھی یاد آ گیا, سنائی دوں کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر تو یہ گویا کہ شرط لازم ہے کسی کے مومن ہونے کی. اس سے اونچا ایک اور مقام ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا. حضور نے سوال کیا اور یہ سوال جواب جو ہوا ہے, مکالمہ ہوا ہے حضور کے اور حضرت عمر کے مابین, اس سے اندازہ ہوتا ہے کس قدر قرب. اس لیے کہ یہ سوال کسی عام شخص سے نہیں کیا جاتا, یہ اسی سے کیا جاتا ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اسے مجھ سے انتہائی محبت ہے. لیکن شاید ابھی کوئی ایک آنکھ کی کسر ہے, وہ آنکھ کی کسر جو ہے وہ بھی پوری ہو جانی چاہیے. تو حضرت عمر سے حضور نے سوال کیا, تمہیں مجھ سے کتنی محبت. تو یہ جو معیار ہے جو حضور نے اس حدیث میں بیان کیا, حضرت عمر نے اس پر کہا الحمدللہ کہ میں اس پر پورا ہوں, مجھے آپ ہر انسان سے زیادہ عزیز, باپ سے اولاد سے تمام انسان. لیکن اس کے بعد حضور نے سوال کیا اور اپنی جان سے, اپنی تمہاری تمہیں اپنی جان سے جتنی محبت ہے, جان جتنی پیاری ہے اس سے زیادہ محبت مجھ سے ہے کہ نہیں. جواب بھی بڑا پیارا ہے, ذرا توقف کر کے, اس لیے کہ اپنے آپ کو ٹٹول کر اپنے دل میں جھانک کر ہی جواب دیا جانا چاہیے تھا, سیلف اسسمنٹ کے بعد ہی جواب دیا جا سکتا ہے. تو ذرا سے توقف کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا الان, جی ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں. یعنی یہ کہ یا تو اس سے پہلے توجہ ادھر نہیں ہوئی تھی, آپ کے فرمانے سے توجہ ہوئی ہے تو میں نے اپنے اندر جھانک لیا ہے اور میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے پیارے. یہ بات جو ہے یہ ہے ایمان کا تقاضا. اب جب دو چیزیں جمع ہو جائیں گی, اطاعت مطلق اور محبت انتہائی, ان دونوں کے مجموعے کا نام اتباع ہے. اتباع در حقیقت اتباع اطاعت کا دائرہ اسی اعتبار سے وسیع تر ہو جاتا ہے اطاعت سے. اطاعت اس کام میں ہوتی ہے جو حکم دیا جائے. میں نے آپ سے کوئی کام کہا, آپ نے وہ کام کر دیا, اطاعت کا حق ہو گیا تھا. لیکن میں نے کوئی کام کہا ہی نہیں, ابھی آپ خود دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا پسند ہے, ان کا طرز عمل کیا ہے, یہ چاہتے کیا ہیں, ان کا رخ کدھر ہے, انہیں کس طرح سے محبت ہے, کون سا انداز مرغوب ہے, چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں, لیٹتے ہیں تو کیسے لیٹتے ہیں. کوئی حکم نہیں دیا حضور نے کیسے لیٹو, لیکن یہ کہ لوگ اس تلاش میں رہتے تھے ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے محبوب کی ادائیں کیا ہیں, کس انداز سے آپ کھانا کھاتے ہیں, کس انداز سے آپ چلتے ہیں, کس انداز سے آپ لیٹتے ہیں. یہ سارے انداز جو ہیں خود تلاش کر کر کے ان کی پیروی کرنا, یہ اتباع ہے. اس لیے کہ یہاں پہ حکم تو ہے ہی نہیں, اطاعت سے دائرہ وسیع ہو گیا, گویا کہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اپنے دل میں شریف خواہش کا پیدا ہو جانا کہ ہر پہلو سے میں آپ کے نقش قدم پر چلوں, یہ اتباع. جب اتباع ہو گیا تو گویا کہ ایمان اپنی آخری منزل پر پہنچ گیا. یہی تو ایمان کی آخری منزل ہوگی, اطاعت بھی کامل, محبت اس درجے کی, اور ان دونوں نے جمع ہو کر اتباع کی شکل پیدا کر دی, اتباع رسول. تو یہ مقام محبوبیت کا ہے. اب اللہ کا محبوب ہو جائے گا وہ انسان کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہا. لیکن اسی چیز کو جو مثبت میں نے بیان کی, اب ذرا منفی بھی سمجھ لیجیے. اگر اطاعت تو ہے, جو حکم دیا گیا اس کی آپ نے پوری پورا کر دیا اس کو, اور محبت نہیں ہے, اس میں مشابہت پیدا ہو جائے گی منافقین کے ساتھ. منافق بھی کہنا تو ماننے پہ مجبور تھے, نمازیں تو وہ پڑھتے تھے, اور جب تک اجازت نہ لے رہے جہاد میں بھی جاتے تھے, اگر نفیر عام ہے تب بھی آتے تھے نا کہ جی معذرت ہے میری, یہ میری مجبوری ہے, مشکل ہے, اور اگر آپ نے اجازت دے دی تو گویا کہ اطاعت کا حق ادا ہو گیا. اس پہلو سے محض اطاعت ہو اور محبت نہ ہو تو اس میں مشابہت پیدا ہو جائے گی منافقین کے ساتھ, اور اس کے برعکس محبت کے دعوے بہت ہو, چاہے واقعی بھی ہو لیکن اطاعت نہ ہو, تو یہ فسق ہے, یہ فسوق ہے کہ صرف محبت ہے اطاعت نہیں, یہ فاسق ہے. اور وہ شخص جو اطاعت کر رہا ہے محبت کے بغیر, ان کے اس کے اندر گویا کہ ایک نوع کا نفاق ہے. ان دونوں سے اللہ بچا لے, اور اطاعت بھی کامل اور محبت بھی اس درجے کی. اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, تو یہ منزل اتباع کی. اللہ تعالی ہم سب کو تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دوسرے وقت لیجیے, بہت ضرور ہو تعزیر, اس کا مصدر ہے عام طور پر ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے تعزیرات, تعزیر سزا کے لیے آتا ہے. تو اب ضرور ہو جانا نہیں ہوئے, عام طور پر ایک دفعہ آدمی یہاں رکتا ہے, یہ لفظ کس معنی میں یہاں ہے؟ اس کو یوں سمجھیے کہ جب آپ کسی شخص کو, مجرم کو سزا دیتے ہیں, یہ سزا دینا در حقیقت قانون کا احترام ہے, اس نظام کی تعظیم ہے جس نظام کو بچانے کے لیے آپ نے یہ سزا کا نظام قائم کیا. اس نظام کو کوئی توڑے گا یہ سزا دی جائے گی, اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا یہ سزا دی جائے گی. تو یہ تعزیر در حقیقت ہے کہ اپنے اصل کے اعتبار سے احترام اور تعظیم کے معنی میں آتا ہے, اس نظام کا احترام ہے, رسپیکٹ ہے اس سسٹم کی, قانون کی. اس اعتبار سے تعزیر کے اصل معنی ہے تعظیم, عظمت کسی کی, احترام اور عظمت. یہ تعظیم, یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق میں سے ہے کہ اگرچہ محبت میں بھی آ چکے, ایمان کا ایک لازمی تقاضا بھی ہے, لیکن اس کو علیحدہ رکھا گیا. اس سورہ حجرات میں اس پر مفصل بحثیں آتی ہیں, اور میرے جو دروس ہیں منتخب نصاب کے اور سورہ حجرات والے تو کتابوں کی شکل میں بھی شائع ہو چکے ہیں میرے دروس, ان میں یہ تفصیل سے بحث آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف آواز کا بلند ہو جاتا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہرکم لبعض کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم, ساری نیکیوں پر حبط ہو جانے کا اندیشہ ہے. لیکن یہ تو ستون ہے, اسلام کے نظام کے ستون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا اتباع, آپ کی محبت, آپ کی پیروی, آپ کی سنتوں کو اختیار کرنا, یہ جسد ملی کے لیے یہ تو سب سے یوں سمجھیے ریڑھ کی ہڈی کے باعث مرکز ہے اس امت کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرکز سے دوری ہو جائے گی تو ایک دوسرے سے بھی دوری ہو جائے گی, مرکز سے پیوست رہیں گے, پیوست رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ تو پتے اگر جڑے رہیں گے درخت کے ساتھ تو وہ گویا کہ ایک لیونگ آرگنیزم کا جز ہے, اور پتا جو ہے علیحدہ ہو گیا درخت سے تو وہ سوکھ جائے گا. وہ تو وہ کوئی وقت کی بات ہے, اب اس میں وہ کہاں ہریالی رہ جائے گی, کہاں وہ تر و تازگی رہ جائے گی. تو مرکز ملت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو پرویزی فکر ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے, کیونکہ یہ اصطلاح میں نے کچھ وہ استعمال کی ہے جو پرویز صاحب استعمال کر, مرکز ملت, سارا فتور کہاں ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور صرف اپنی حیات طیبہ, حیات دنیاوی کے دوران مرکز ملت تھے, اب مرکز ملت نہیں. اب تو جو بھی مسلمانوں کا اپنا کوئی نظام قائم ہوگا, اسلامی ریاست قائم ہو جائے, جو بھی سربراہ ہوں گے وہ حکومت اسلامی مرکز ملت کے درجے میں ہوگی. معاذ اللہ, یہ امت جو ہے اس کا برکت قائم و دائم ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اسی سے اس میں تسلسل ہے, اس کے اندر جو تسلسل ہے ایک ہوموجینٹی ہے, ایک یکسانی ہے. ایک مرکز ملت فرض کیجئے کہ انڈونیشیا میں بن جائے, ایک مرکز ملت مصر میں بن جائے, تو پھٹ گئے ایک دوسرے سے, کٹ گئے, دور ہو گئے, ان کے انداز مختلف ہو جائیں گے. جبکہ ایک مرکز ملت ہے پوری عالمی ملت اسلامیہ کے لیے, تو ان سے محبت, ان کا اتباع, ان کے نقش قدم کی پیروی, ان سے قریب سے قریب تر ہونے کا جذبہ, یہ پوری امت کو جو ہے وہ گویا کہ جوڑے رکھے گا. یہ وہ گریویٹی کی وہ فورس ہے کہ جو ان تمام موجودات کے اندر, جو ان تمام کروں کو تھامے ہوئے, گریویٹی کی فورس. تو اس فورس سے گویا کہ آپ نے اگر یہ فکر پھیل جائے, جیسا کہ ہے ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جن میں اس فکر کے جراثیم آئے اور اس کی وجہ سے انتشار ہے شدید, تو یہ دائم مرکز ملت ہے محمد الرسول اللہ کی ذات, اور پوری امت کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے. اسی سے امت کی اس حیات ملی جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی ضمانت, اس کا تسلسل, اس میں یکسانی اور یکرنگی, اور اس کے اندر دوام, اور اس کی کنٹینیوٹی اور تسلسل, ہوموجینیٹی اینڈ کنٹینیوٹی, وہ ہمارے کلچر کی, وہ در حقیقت ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قلبی رشتے کے اوپر اس کا سارا دار و مدار, آپ کی تعظیم, آپ کا احترام. لہذا یہاں اس کو دوسرے کو رکھا, وہاں ضرور ہو, اور انہوں نے ادب کیا, احترام کیا, تعظیم کی ان کی. اس کے بعد فرمایا وہ نسرو ہو. اب یہ معاملہ آ رہا ہے جو ذرا کٹھن سے کٹھن تر ہو رہا ہے, اور ان کی مدد کی. ظاہر بات ہے کہ ایمان کا یہ بھی ایک, یہ بھی ایمان کا مظہر ہے. اگر یقین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر, تو کیسے ممکن ہے؟ اب اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے، ایک وہ زمانہ جبکہ حضور خود موجود تھے، تو ایک جملہ کفایت کرے گا اس بات کو، اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، دامن احد میں مارکہ حق و باطل جو ہے جاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانصار مومنین صادقین زندگی اور موت کی اس وقت کی جو ہے اس کشمکش کے اندر مبتلا ہے. اب اگر کوئی امتی اپنے آپ کو سمجھنے والا اور کوئی عاشق رسول اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیحیں پڑھ رہا ہو تو اسے آپ کیا کہیں؟ چاہے وہ درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو لیکن وہ تو پھر جھوٹا ہو. اس لیے کہ نصرت محمد الرسول اللہ کا ساتھ دو اس مشن کے لیے، جو کہ میں نے آج شروع میں بھی عرض کیا تھا، مشن تو ہے نہیں دے رہا ہوں الدین کل، غالب کرے اسے دین حق کو تمام کے تمام ادیان پر اور پورے نظام زندگی پر. یہ مشن ہے جو محمد کے حوالے ہوا. آپ اس مشن کے اندر ان کے ساتھی نہیں، ان کے دست و بازو بنتے نہیں، اس کے لیے نہ تن نہ من نہ دھن کچھ بھی قربان کرنے کو تیار نہیں، اس کے لیے آپ اپنے زمانے کی روش سے ذرا ہٹ کر چلنے کو بھی تیار نہیں، اپنے اعزاء و اقارب کی وہ جو سرگرانی ہے اور ناراضگی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں. تو پھر یہ کہ دعویٰ محبت کا اور دعویٰ ایمان کا اور دعویٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا، تو وہ دعویٰ جو ہے پھر بس وہ ایک مثال جیسا کہ میں نے عرض کیا کفایت کرتی ہے کہ جب وہ دامن احد میں مارکہ حق و باطل ہو رہا تھا، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا چاہے وہ نوافل پڑھ رہا ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، چاہے وہ درود کی تسبیحیں پڑھ رہا ہو، لیکن اس کا یہ قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا اور درود کی تسبیحیں پڑھنا یہ سب زیرو ہے، ثابت ہو گیا کہ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ختم ہو چکا. میں آج سوچ رہا تھا تو دو الفاظ میں نے نوٹ کیے ذہن میں آئے تھے، حیات النبی پر تو جھگڑا ہے، جو حیات النبی کو نہ مانے وہ کافر. حیات النبی کا مسئلہ تو اختلافی ہو گیا تمہارے مابین، حضور کا مشن تو زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضور اپنی قبر مبارک میں اس طرح زندہ ہے جس طرح دنیا میں تھے، یا کوئی اور زندگی ہے آپ کی؟ یہ مسئلہ تو طے ہو ہی نہیں سکتا. اس میں تو ادھر بھی کچھ کہنے کی گنجائش ہے، ادھر بھی کچھ کہنے کی گنجائش ہے. برزخی حیات کا تو کوئی شخص منکر ہو ہی نہیں، اور برزخی حیات کس درجے کی ہوگی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جب شہداء کے بارے میں کہا گیا بل احیاؤں ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا احساس اور شعور نہیں ہو سکتا، تمہارے ادراک سے ماورا. تو شہداء سے اوپر صدیقین کا مقام ہے، صدیقین سے اوپر انبیاء ہیں، پھر اول العزم من الرسل ہیں، پھر ان سب کے طور پر محمد رسول اللہ ہے. ان کو اللہ نے کیسی زندگی اس وقت دی ہوئی ہے ہم کیا سمجھیں گے؟ کیا اس میں بحث میں پڑے ہوئے؟ اصل مسئلہ یہ وہ مشن تو زندہ و تابندہ ہے، دین کا غلبہ جب تک نہیں ہو جاتا پورے کرہ ارضی پر، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو تابندہ ہے، برقرار ہے، اب بھی پکار رہا ہے. دامن احد سے نہ آ رہی ہو آواز، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرہ زمین کا چپا چپا پکار رہا ہے کہاں ہے محمد کے جانے سار صلی اللہ علیہ وسلم. دین پامال شریعت محمدی تو صرف کتابوں میں. مجھے یہ جملہ کچھ عرصے سے ذرا زیادہ ہی ذہن میں آتا ہے کہ مسلمانی در کتاب و مسلمان در گور، مسلمانی کتاب میں لکھی ہوئی رہ گئی ہے، وہ فقہ کی کتاب ہو یا وہ حدیث کی کتاب ہو یا اللہ کی کتاب ہو، مسلمانی تو اس میں لکھی ہوئی ہے اور مسلمان کنویں کے اندر ہے، مسلمان در گور. ایک بہت بڑا کنواں جو ہے اس وقت آپ کو میڈرڈ میں نظر آ رہا ہے، جنہوں نے بھی سی این این دیکھا ہوگا وہ نقشہ دیکھا ہوگا، یہ بھی بہت بڑا کنواں ہے. کیا حال ہے؟ کس کے سامنے پیشی ہو رہی ہے؟ شمیر کے سامنے. کس دھڑلے سے وہ کہہ رہا ہے ایک انچ زمین ہم واپس لیں گے؟ بات کرنی ہے کچھ اور، اپنے رویے میں لچک پیدا کرو، وہ میں بعد میں کچھ عرض کروں گا. تو وہ مشن تو اب بھی موجود ہے. اگر آپ اس مشن کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار نہیں تو پھر کوئی تعلق نہیں آپ کا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغرباء، اسلام کا آغاز ہوا تو وہ اجنبی سی شے تھی، کوئی اس کے والی وارث، کوئی اس کے جاننے پہچاننے والے تھے ہی نہیں، لیکن پھر اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا ہے. طاقتور جو ہے اس کے تو سبھی دوست تھے، بڑے چودھری سے تو سبھی کو اپنا تعلق قائم کرنا. جب اسلام اس قرآن عرضی پر چودھری بن گیا تو پھر جال حق و ذاق الباطل جب ہو گیا تو اب تو فوج در فوج اور جوغ در جوغ لوگ شامل ہونے تھے، لیکن یہ کہ حضور نے خبر دے دی تھی ان قریب یہ پھر غریب ہو جائے، مسلمان چاہے امیر رہے، چاہے اندلس میں محل بنا لے اور چاہے بغداد میں محل بنا لے، اسلام غریب ہو جائے گا، پھر دوبارہ یہ غریب ہو جائے گا، سیعود و غریب فتوبہ للغربا، تو جو لوگ اس کے دامن سے وابستہ رہیں گے، اس سے تعلق نہیں توڑیں گے، چاہے خود وہ اپنے معاشرے میں غریب ہو جائیں، اجنبی ہو جائیں، آؤٹ کاسٹ ہو جائیں، ان کی کوئی حیثیت اپنے معاشرے میں نہ رہے، لیکن دامن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو اور دامن دین محمدی سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے، ان کے لیے تہنیت ہے مبارکباد۔ اسی لیے حضور نے فرمایا وہ دور بھی آئے گا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر و مئۃ شہید، جو اس سنت کو دوبارہ زندہ کریں گے میری امت میں سے، جبکہ امت میں عام طور پہ فساد پیدا ہو چکا ہوگا، تو جو لوگ میری سنت کو دوبارہ تازہ کریں گے ان کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ یہ سب اسی کے لیے نہ پیشین گوئیاں تھیں کہ یہ دور تو آ جائے گا، بہت جلد آ جائے گا۔ سیعود و کما بدا، سیعود و سین آتا ہے فعل مضارع پر عربی زبان میں، مستقبل قریب کے لیے، زیادہ دور نہیں، ذرا کوئی دور کی بات ہو صوفہ کہتے ہیں، اور سب سیعود و کما بدا، ان قریب وہ پھر اسی حال کو پہنچ جائے گا جس حال میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ فتوبہ للغرباء، تو یہ نصرت ہے، اب اس پہ اپنے آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہمیں کھنگالنا ہے اپنے آپ کو، ٹٹولنا ہے اپنے باطن کو، اپنے غریبان میں جھانکنا ہے، نصرت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تن من دھن جو اللہ نے دیا کس کام میں لگا ہوا ہے، ساری انرجی ساری دولت وقف ہے مزید دولت کمانے کے لیے، یا یہ کہ اس کا آپ اگر لائن شیئر دیں اللہ کے دین کو تب تو آپ کہہ سکتے ہیں ورنہ سروحوں کی فہرست میں ہمارا بھی کہیں اندراج ہو جائے، اور اگر نہیں اور صرف انگلی کٹا دے کہیں شہیدوں میں نام لکھوا لیا ہے تو بھی حقدار نہیں ہوں گے اس خطاب سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، یہ میں پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے کسی کی معاونت قبول نہیں کی، حضرت ابو بکر سے بھی کہہ دیا کہ یہ اونٹنی جو میں استعمال کروں گا اس کی قیمت میں ادا کر دوں گا، اب اس سے آگے بات کہاں جائے گی آپ اسے اندازہ کریں۔ یہ ہے تیسری نسبت، چوتھی بات یہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا آج، وہ یہ کہ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کو تیار کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا طریقہ کار اختیار کیا، یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات کی تلاوت کی، قرآن کو پڑھ کر سنایا، جن لوگوں کے دل میں قرآن اتر گیا، کچھ ایسے بھی تھے شقی سنتے تھے، لیکن یہ کہ جیسے بیڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی یا بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ، کتنی ہی زیادہ حرارت ہو تو ان میں سے گزرے ہی نہیں، ابو جہل کا دل جو ہے وہ بیڈ کنڈکٹر تھا، ابو لہب کا دل جو ہے اس کا پورا وجود بیڈ کنڈکٹر تھا، لیکن جو بھی بیڈ کنڈکٹرز نہیں تھے، جن میں بھی کچھ صلاحیت تھی، جن میں بھی کچھ سلامتی تبا سلامتی فکر تھی، قرآن مجید ان کے اندر سراج کر گیا، کیوں بجا ذرفت جہاں دیگر شبت، انقلاب آ گیا ان کے اندر، اب ایسے لوگوں کا تزکیہ، جب قرآن اندر اتر جائے گا ظاہر بات ہے کہ وہ برے عقائد بھی ختم ہوئے، برے اعمال بھی ختم ہوئے، بری عادتیں بھی ختم ہوئی، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اس سے جماعت تیار کی، یہ ہے پروسیس۔ اس لیے اس آیت کا آخری لفظ کیا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ اتباع کرے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور ہے قرآن حکیم، اس کا اتباع کرنا ہوگا، یہ گویا کہ طریقہ کار اور مقصد، جو میں سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مابین جو مضامین کا ربط ہے اس کو بیان کرنے کے لیے واضح کیا کرتا ہوں کہ سورہ صف جو ہے اس کی مرکزی آیت کون سی ہے، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس میں حضور کا مقصد بے شک بیان ہوا ہے، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا یہ قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر، یہ مقصد بعثت محمدی، اس کا آلہ کیا ہے، یہ الہدا، اگلی سورت میں اسی کو کھولا گیا الہدا کے حوالے سے، اس کی مرکزی آیت ہے ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اگلی سورت یعنی سورہ جمعہ کی مرکزی آیت یہ ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہ سارا عمل جو ہے گھوم رہا ہے اسی کتاب کے گرد. یہ الہدا، یہ گویا کہ یہ ہتھیار ہے. جاہدہم بہی جہاداً کبیرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے جہاد کیجئے، اور بہت بڑا جہاد کیجئے، پوری اپنی قوت اور ہمت صرف کر دیجئے. مکی دور کا سارا جہاد اس قرآن مجید ہی پر تو ہو رہا ہے. قرآن کی دعوت، قرآن کی تبلیغ، قرآن کو لوگوں کے اندر اتارنا، اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ، ان کے عقائد کی تطہیر، ان کے افکار کی تطہیر، ان کے اعمال کا تزکیہ، ان کے اخلاق کا تزکیہ، پھر انہیں تیار کرنا اس آخری مرحلے کے لیے جبکہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہے. اس کے لیے یہ ساری تیاری ہے، یہ جہاد ہے. یہ جہاد ہے مکی دور کا جہاد، جس پر میں نے کبھی مفصل تقریریں دو کی تھیں، جہاد بالقرآن اور جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ. یہ کتاب کا بھی علیحدہ سے تباہ شدہ موجود ہے کہ جہاد بالقرآن جو حضور سے فرمایا گیا وہ جاہدہم بہی جہاداً کبیرہ، اور پھر یہ کہ اس جہاد کے آج کے دور میں پانچ محاذ ہیں جن پر ہمیں اس قرآن کی شمشیر کو ہاتھ میں لے کر جہاد کرنا ہے. یہ گویا کہ طریقہ کار ہے اس مقصد کو حاصل کرنے. جیسے میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ ہر مقصد اپنے لیے کوئی مخصوص طریقہ کار رکھتا ہے. مقصد صحیح ہو، طریقہ کار صحیح نہ ہو، تو آپ مقصد تک نہیں پہنچتے، اور طریقہ کار ہی کو مقصود بنا لو تب بھی مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. پھر وہیں پہ آپ گھومتے رہیں گے، اسی جگہ کھڑے رہیں گے، یو کیپ موونگ ان اے سرکل، یا یہ کہ کھڑے کھڑے مارک ٹائم کرتے رہیں گے. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں تحریکوں کے ساتھ. مقصد تھا لیکن اوجھل ہو گیا، اب جو چیز درمیانی کوئی منزل تھی اسی میں پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے، یا یہ کہ کھڑے کھڑے ایک ہی جگہ کے اوپر مارک ٹائم کر رہے ہیں، چل تو نہیں رہے آگے، یا یہ کہ ایک سرکل میں موو کر رہے ہیں. اور ایک شکل کیا ہوتی ہے کہ مقصد جو ہے وہ صحیح تھا، طریقہ کار غلط اختیار کر لیا. تو اب آپ کتنی بھی حرکت کریں، کتنے ہی دوڑے، کتنے ہی بھاگے، وہ طریقہ کار جو ہے وہ تو آپ کو اس منزل مقصود تک تو نہیں پہنچا سکے گا. کی راہ کے تم روی بتلکستان، جس راستے پر تم جا رہے ہو تو ترکستان جا رہا ہے. ترسم کے مکابہ نرسی ہے رابی، اے رابی مجھے اندیشہ ہے کہ تم کعبے تک پہنچ نہیں سکتے. کہہ تو رہے ہو کہ میں حاجی ہوں، مجھے جانا ہے حرم، لیکن جس راستے پر جا رہے ہو وہ تو ترکستان لے کر جا رہا ہے، کیسے پہنچو گے تم؟ نیت کتنی ہی نیک ہو تمہاری کہ تمہیں حرم کی طرف جانا ہے، تم زائر حرم ہو یا حاجی ہو، حج کہتے ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا، تم اللہ کے گھر کا قصد کر کے نکلے ہو، لیکن تم جا تو رہے ہو اس راستے پر تو ترکستان لے کر جا رہا ہے. تو یہ دونوں طریقے جو چیزیں جو ہے بڑی اہم ہیں، مقصد صحیح، اس کا شعور، اس کا ادراک، اور یہ کہ وہ مقصد نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے، ذہن کے اندر کہیں دھندلا نہ پڑ جائے. اگر دھندلا پڑ جائے گا تو درمیان کے کسی کام کے اوپر ہی کھڑے ہو کر آدمی حرکت کرتا رہے گا اور سمجھے گا میں بڑھ رہا ہوں، نہیں بڑھے گا. اور نمبر دو یہ کہ غلط رخ پر ہوں گے تو بھی تم در حقیقت پھر گویا کہ اپنی منزل تم نے خود کھوٹی کر دی. اب آپ نے دیکھا کہ ان چار الفاظ کے اندر پورا دین ہے. کون سی شے اس سے باہر رہ گئے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. دین کی دعوت کا میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ کیا ہے کہ جیسے گھنٹہ گھر ہے فیصل آباد کا، جس بازار میں داخل ہوگے وہ گھنٹہ گھر تو سامنے آئی جائے گا. دین کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مختلف اصطلاحات ہیں، حقیقت دین ایک ہی ہے. آپ ادھر سے چلے جائیے، ادھر سے چلے جائیے، وہ حقیقت تو وہی سامنے آئے گی. جس دروازے سے داخل ہو جائیں شہر تو وہی ہے. تو مختلف اس کی اپروچ ہی ضرور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق درست کر لیجئے، کل دین اسی میں آ گیا. قرآن کے حقوق ادا کرنے کا فیصلہ کر لیجئے، کل دین اسی میں آ جائے گا. اس لیے کہ قرآن کے حقوق کیا ہے؟ اسے مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اسے سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، اس کو پھیلاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ جیسے کہ اس کی تبلیغ و تبیین کا حق ہے. کون سی شے باہر رہ جائے گی؟ عمل بالقرآن میں سارا آ گیا، انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی. محض توحید کے حوالے سے بیان کرے تو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اس میں سارا دین آ جائے. اس اعتبار سے دین کی حقیقت جامعی جو ہے، ایک وہ تو ہے وحدت، جس کو وہ کہا گیا ہے فارسی زبان میں، عربی زبان میں، حسنوں کا واحد و عبارات ناشتا، اے اللہ یا اے محبوب تیرا حسن تو ایک وحدت ہے اپنی جگہ پر، ہاں ہماری عبارتیں مختلف ہوں گی، کوئی کسی پہلو سے تیرے حسن کو بیان کرے گا، کوئی کسی پہلو سے تیرے عبارات ناشتا و حسنوں کا واحد، دین کی حقیقت ایک ہی شے ہے، اسے بیان کسی حوالے سے کر لیں۔ اس اعتبار سے یہ آیا مبارکہ 157 آیت ہے سورہ آراف کی، اس کا یہ آخری ٹکڑا طویل آیت ہے لیکن بہت اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا تعلق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ اس کے حوالے سے جائزہ لے سکے کہ ہے بھی کہ نہیں، کسی جھوٹ بوٹ کے تو تعلق کے اوپر تو نہیں ہم تکیہ کیے ہوئے کہ ہم تو امتی ہیں شفاعت مل جائے گی، ہے یا نہیں، ہے تو کتنا ہے، جامع ہے یا محدود ہے، پھر یہ کہ وہ ہے تو گہرا ہے کہ سچی ہے۔ اس اعتبار سے میں نے جیسا عرض کیا ہے یہ کتاب کا یہاں آج ذرا زیادہ تعداد میں لے آیا گیا ہے، تین تین کتاب چونکہ میں نے کہا تھا کہ ایک ایک سیٹ بنا دیں، یہ کبھی پہلے چھپا ہوا ہے تو وہ 4 روپے میں وہ شے مل رہی ہے کہ جو شاید دوبارہ اس کا ایڈیشن آئے گا تو اس کی قیمت لازماً ہمیں کم سے کم 6 روپے کرنی ہوگی، بہرحال ابھی جو بھی ہے وہ 3 کتاب کے 10 روپے کے آپ کو مل جائیں گے اگر آپ اسے دوسروں تک پہنچانے کی نیت کر کے ارادہ کر کے اسے لوگوں تک پہنچانا چاہیں کہ شاید اس حوالے سے دین کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ واقعہ یہ کہ حضور کے ساتھ جذباتی لگاؤ اس امت میں موجود ہے، شاید اللہ کے ساتھ اتنا نہ ہو، قرآن کے ساتھ بھی اتنا نہ ہو، آخرت کا بھی شعور نہ ہو، لیکن حضور کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ اور محبت یہ مسلمان کے اندر ہے تو اسی کو استعمال کیجیے، اسی کے شعور کو اجاگر کر دیجیے، اسی کو سمجھا دیجیے کہ یہ تعلق کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور سمجھائیے قرآن مجید اور احادیث کے ذریعے سے، اور جس کے اندر بھی وہ چنگاری ہوگی انشاءاللہ بھڑک اٹھے، اور کیا جب کہ آپ کی جد و جہد سے آپ کی کوشش سے کسی کے دل میں یہ چنگاری بھڑک اٹھے تو اگر اس کی زندگی میں کوئی خیر آئے گا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں ان میں ایک حصہ آپ کا شامل رہے۔ اب اس کے حوالے سے دراز کر رہا ہوں کہ اسی آیہ مبارکہ کے حوالے سے ہم بھی جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے ترتیب دیکھی کہ پہلے وہی اتباع نور و تبع نور الذی انزل معہ، میں نے 7 سال اس شہر لاہور میں کام کیا، کوئی تنظیم نہیں تھی، کوئی انجمن نہیں تھی، صرف قرآن مجید کے درس کے حلقے حلقہ مطالعہ قرآن، اور ساتھ ہی دارالارشاد الاسلامیہ قائم کر لیا کہ اس سے کچھ چیزیں شائع بھی ہوں، کتابیں بھی جائیں، لوگوں تک پہنچے، رسالہ بھی صاف جاری کیا۔ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہو گئی، اب 20 برس پورے ہونے کو، پھر ہوئے کہ قرآن اکیڈمی 1977 میں اس کا سنگ بنیاد، 1976 میں رکھا گیا، پھر یہ کہ اس سے قرآن کالج، قرآن آڈیٹوریم، اب اس کے اوپر قرآن کالج کا تاج گویا کہ سمجھئے وہ قرآن آڈیٹوریم،